بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر قَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں نشر ہوگا۔ اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں کل عدم تحریک ٹی ٹی پی کی جانب سے حکومت کے ساتھ 20 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو امریکہ جلد یا بدیر تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا، پاکستانی وزیر اعظم کا بیان۔ اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر کسانوں کا زبردست احتجاجی مظاہرہ، پنجاب اور ہریانہ کے دیگر علاقوں میں بھی سڑکوں پر احتجاج۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے نامی امن مذاکرات شروع کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد حکومت کی کوششوں کے دوران 20 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع نے اپنے ملک کے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کی جانب سے امن مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے 20 روز کی فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے یہ اعلان قیام امن کے لیے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بعد کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے طالبان گروہ کی ثالثی سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش جاری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلام آباد کی حکومت کی جانب سے تحریک طالبان کو ہمیشہ ایک کلعدم گروہ قرار دیا جاتا رہا ہے، اور اس گروہ نے پاکستان میں بہت سے دہشت گردانہ حملوں، من جملہ پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، جس میں 120 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کے بارے میں دیے جانے والے بیان پر اس ملک کے مختلف حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے سے قبل عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو فوری طور پر امداد فراہم نہ کی گئی تو پوری حکومت گر جائے گی اور پورے افغانستان میں افراتفری پھیل جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سقوط کابل کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہاں تشکیل پانے والی عبوری حکومت گر جائے اور نتیجے میں پورے افغانستان میں انسانی بحران جنم لے لے اور افراتفری پھیل جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جلد یا بدیر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اپنے بجٹ کے لیے 75% تک بیرونی امداد پر انحصار کرتی تھی اور اگر فوری طور پر امداد فراہم نہ کی گئی تو انسانی المیہ بپا ہو سکتا ہے۔ طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہماری مشاورت جاری ہے اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو کب تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال بعد طالبان کی حکومت آنے پر واشنگٹن شدید حیرت کا شکار ہے اور اب وہ قربانی کا بکرا تلاش کر رہا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بین الاقوامی منڈیوں میں اگرچہ تیل کی قیمتیں مستحکم ہیں لیکن ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز اضافہ ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو ڈیزل کی قیمت میں 25 پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں 20 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ تیل کی قیمتوں میں اس اضافے کے بعد ہندوستانی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور دہلی میں پیٹرول فی لیٹر 102.14 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پچھلے 5 روز میں 4 روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما اور کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر مرکزی حکومت کے خلاف شدید حملہ کیا اور کہا ہے کہ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہندوستان میں پچھلے کئی مہینے سے ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام کی جانب سے بھی حکومت پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں جہاں گزشتہ 10 مہینے سے کسانوں کی تحریک جاری ہے وہیں ہفتے کو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے دھان کی خرید کی تاریخ بڑھائے جانے پر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پنجاب اور ہریانہ کے کسان دھان کی خریداری کی تاریخ بڑھائے جانے پر بری طرح ناراض ہیں اور انہوں نے ہفتے کو ہریانہ کے وزیر اعلی کھٹر کی رہائش گاہ کے باہر زبردست مظاہرہ کیا۔ جبکہ پنجاب اور ہریانہ کے دیگر شہروں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ خبروں کے مطابق ہریانہ کے وزیر اعلی کے گھر کے باہر کسانوں نے اپنے مظاہرے کے دوران رکاوٹوں کو ٹریکٹر کے ذریعے عبور کرنے کی کوشش کی جس پر پولیس اور کسانوں میں جھڑپ بھی ہوئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت دھان کی خرید نہیں کرتی ان کا یہ احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ دھان کی خریداری میں تاخیر سے بارش کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مرکزی حکومت نے دھان کی خریداری کی تاریخ 11 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ واضح رہے کہ 3 زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر پچھلے 10 مہینے سے کسان بڑی تعداد میں پہلے ہی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے تئیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہندوستان نے جوابی اقدام کے تحت اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں داخل ہونے والے برطانوی شہریوں کا قرنطینہ کیا جائے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ ہندوستان پہنچنے والے تمام برطانوی شہریوں کا اس بات سے خط نظر کہ انہوں نے کرونا ویکسین کا ڈوز لیا ہے یا نہیں قرنطینہ کیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان پہنچنے سے 72 گھنٹے پہلے کرونا کا پہلا ٹیسٹ، ہندوستان میں داخل ہونے پر دوسرا اور ہندوستان میں قیام کے 8 روز بعد تیسرا ٹیسٹ کروانا ضروری ہوگا۔ ہندوستان کی جانب سے یہ اقدام ایسی حالت میں عمل میں لایا جا رہا ہے کہ اس سے قبل برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ برطانیہ پہنچنے والے ہندوستانی شہریوں کو خواہ کرونا کا ٹیکہ لگوایا ہی کیوں نہ ہو قرنطینے میں رکھا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تھرڈ کمیٹی میں ایک بیان میں ایک طرفہ غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان اقدامات نے اسلامی جمہوریہ ایران کو مناسب وقت پر کرونا ویکسین تک دسترسی سے محروم کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ذیلی کمیٹی میں ایران کے اعلی سفارتکار محمد قربان پور نے ایران کی جانب سے جاری کردہ بیان پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بعض ممالک نہایت جسارت اور ڈھٹائی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں انسان دوستانہ اشیاء پابندیوں سے معاف اور مستثنا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خود ایک وحشتناک جھوٹ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور اور اصولوں کی مکمل پابندی کو اپنا فرض سمجھتا ہے، جس میں انسانی حقوق کے احترام اور دیگر ملکوں کے معاملات میں عدم مداخلت کو ترجیحات حاصل ہیں۔ ایران کے بیان میں کہا گیا ہے کہ در حقیقت وہ لوگ جو دوسروں کو انسانی حقوق کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں اور خود کو انسانی عزت و کرامت کے احترام میں پیش قدم بتاتے ہیں، ان کے اندر نہ صرف اس سلسلے میں لازمی عزم و ارادے کا فقدان ہے بلکہ وہ انسانی حقوق کی پابندی کے سلسلے میں ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ایران کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہی مقبوضہ فلسطین میں مجرموں اور غاصبوں کے اصلی حامی ہیں، اور ایسے صہیونی حکومت اور اپنے دیگر اتحادیوں کو جدید ترین پیچیدہ و خطرناک ہتھیار فراہم کرتے ہیں جو روزانہ فلسطینی خواتین اور بچوں اور یمنی شہریوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے فلسطینیوں کے مسلمہ حق کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت مقبوضہ فلسطین سے نسلی صفایا کرنے میں مصروف ہے اور اس پر صہیونی حکومت کے حامیوں کی گہری خاموشی افسوسناک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے حالات اور وہاں سے امریکہ کے ذلت آمیز پسپائی اور شکست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران افغانستان کے عوام بالخصوص ان افراد کے لیے سخت تشویش میں مبتلا ہے اور مدد کر رہا ہے جو اندرون ملک اور پڑوسی ممالک میں در بدر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ رکن ممالک کی جانب سے افغانستان کی انسان دوستانہ امداد کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فراہمی کے وعدوں کے باوجود اب تک صرف 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ہی موصول ہوئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے امدادی فنڈ کی ڈائریکٹر نتلیا کنم نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک میں قحط کے خطرے کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کی صورتحال ناگفتہ بنی ہوئی ہے، جبکہ سردی کا موسم آتا جا رہا ہے اور ایک تہائی افغان عوام کو قحط کا خطرہ لاحق ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے بھی خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان کو زوال کا خطرہ لاحق ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ دوسری جانب تکنیکی اور فوجی تعاون کے روسی محکمہ خدمات کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں پائی جاتی کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ منتقل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ اگر دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا تو نہ صرف افغانستان بلکہ علاقے کے تمام ملکوں کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے نائب سربراہ نے کابل میں بعض ملکوں کے سفیروں سے ملاقات میں دنیا بھر کے ملکوں سے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کھولنے کی درخواست کی ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی اور افغانستان آئندہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے ایک رکن احمد اللہ وسیق نے بھی کہا ہے کہ ہم دنیا علاقے اور پڑوسی ممالک سے وعدہ کرتے ہیں کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی زمین کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرے اور اس ملک میں سرمایہ کاری کرے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس سے قبل اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ طالبان گروہ غیر ملکی سفارتکاروں اور سفارت خانوں کے کارکنوں کی سیکورٹی کا پابند ہے، سفارت خانوں کے دوبارہ کھولے جانے کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ دو عشروں سے افغانستان میں 26 ملکوں کے سفارتخانے فعال تھے، تاہم غیر ملکی فوجیوں کے نکلنے کے بعد اکثر نے اپنی سرگرمیاں بند کر دی ہیں۔ قطر میں پہلی بار 30 حلقوں میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ قنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں مقامی وقت کے مطابق سنیچر کو صبح 8 بجے سے پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے اور حق رائے دہی کے حامل افراد شام 6 بجے تک پولنگ مراکز پر پہنچ کر اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ قطر میں پہلی بار ہونے والے ان پارلیمانی انتخابات میں 45 نشستوں میں سے 30 نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں 28 خواتین سمیت 254 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 15 باقی ماندہ نشستوں کے لیے ممبران کا تعین امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی خود کریں گے۔ قطر میں انتخابی مہم کا آغاز ستمبر کے وسط سے ہوا تھا، جو 2 ہفتوں تک جاری رہی اور ووٹنگ شروع ہونے سے 1 روز قبل اختتام پذیر ہوئی۔ قطر کے آئین کے مطابق انتخابات میں صرف وہی افراد حصہ لے سکتے ہیں جو 1930 سے پہلے اس ملک کے شہری رہے ہیں۔ تمام حلقوں میں انتخابی عمل کی نگرانی وزارت داخلہ اور وزارت انصاف کے ججوں اور نمائندوں کی سربراہی میں قائم وزراء کونسل پر مشتمل کمیٹیاں کر رہی ہیں۔ قانون بنانے کے لیے بل پیش کرنا، بجٹ منظور کرنا اور وزیروں کو اعتماد کا ووٹ دینا قطر کی پارلیمنٹ کے جملہ فرائض ہیں، تاہم خاص حالات میں امیر قطر تمام فیصلوں کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے 10 اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات میں عراقی عوام کی بھرپور شرکت پر زور دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ عراقی عوام انتخابات میں بہتر و برتر امیدوار کا انتخاب کرے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ الکاظمی نے اکتوبر 2019 کے احتجاجات کی دوسری سالانہ تاریخ کی مناسبت سے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان احتجاجات کا ایک مقصد اصلاحات اور بدعنوانی کا مقابلہ کیا جانا ہے، اور اب اس حصے کا ایک مقصد پورا ہونے یعنی انتخابات کا وقت بالکل قریب آتا جا رہا ہے، اور عراقی عوام کو چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت کریں بلکہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور برتر امیدوار کا انتخاب کریں۔ واضح رہے کہ عراقی عوام کے احتجاجات کی دوسری سالانہ تاریخ کے موقع پر جمعے کے روز بغداد میں ایک پروگرام بھی منعقد ہوا۔ عراقی عوام کے یہ احتجاجات عادل عبد المہدی کی سربراہی میں عراق کی سابق حکومت کے مستعفی ہونے اور پارلیمانی انتخابات کا نیا قانون منظور کیے جانے پر منتج ہوئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے صوبہ دیالہ میں دہشت گردانہ حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جبکہ الحشد الشعبی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کو ایک نئے انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی خانقین میں الحشد الشعبی کی 23ویں بٹالین سے وابستہ فوجی چھاونی پر حملہ کیا تھا، جسے الحشد الشعبی کے جوانوں نے پسپا کر دیا۔ خبروں کے مطابق الحشد الشعبی نے شہر خانقین کے اطراف میں پہلے ہی دھماکہ خیز جال یا ٹریپ بچھا رکھے تھے تاکہ دہشت گردانہ حملوں اور شب خون کو روکا جا سکے۔ ضلع خانقین ایران عراق سرحد کے قریب واقع ہے، جو سیکورٹی خلا اور عراق کی فیڈرل حکومت اور پیش مرگہ کرد فورس کے درمیان عسکری موجودگی کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہونے کی بنا پر داعش کی واقعات اور دہشت گردانہ حملوں کے لیے اہم اڈا بن گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو۔ اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ ڈاکٹر راشد صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور
بہت شکریہ جی نوازش۔
آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے افغانستان۔ آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے. اور یہ بھی خبر تھی کہ افغانستان اور تاجکستان کی سرحدوں پر دونوں ممالک کی فوجیں جمع ہو گئی ہیں. تو راشد صاحب اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا تبصرہ
ہے؟ بہت شکریہ. افغانستان کا موضوع تو اس وقت علاقائی اور عالمی سطح پہ ابھی تک ہارڈ ایشو ہے, اور جسے برننگ کوئسچن بھی کہا جائے, ابھی تک افغانستان کی صورتحال کسی ایک طرف یا ایک سمت میں, یا جسے کہتے ہیں کہ اونٹ کسی خاص کروٹ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی تک گونگ مگونگ کی حالت ہے, بہت سارے خدشات ہیں, بہت سارے تحفظات ہیں. خود افغانستان کے اندر بھی اس موضوع پہ مختلف عنوانات سے سوالات جنم لے رہے ہیں. مختلف گروہ جو وہاں پہ, مختلف آبادیاں ہیں, مختلف قومیں ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے افراد ہیں, مختلف مسالک کے لوگ ہیں, یہ سوالات تو افغانستان کے اندر بھی ہیں اور انٹرنیشنلی اور ریجنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمسایہ ممالک کو بالآخر بہت سارے تحفظات ہیں. چونکہ ابھی تک طالبان کے بارے میں کوئی واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی 90 کے اشرے کے طالبان ہیں, یا ان 20 سالوں میں 22 سالوں میں کوئی ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی آئی ہے یا نہیں, یہ ایک سوال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی انہوں نے ماضی سے سبق حاصل کیا ہے, اور ایک بڑے حلقے کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, نظریاتی طور پہ یہ وہی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنی کوئی ٹیکٹیکس, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری عارضی طور پہ ممکن ہے وہ کچھ چیزوں کو, اپنی ٹیکٹکس کو بدلیں اور کسی اور انداز سے اپنے حکومت کو چلانے کی کوشش کریں, لیکن چونکہ ان کی جو ماہیت ہے وہ نظریاتی بنیادوں پہ ہے, اور نظریات جن اصولوں پہ استوار ہیں ان اصولوں سے اگر طالبان انحراف کریں تو خود طالبان کے اندر بھی ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا. لہذا یہ امکان کم ہے کہ طالبان بدل گئے ہیں. پھر جب طالبان بدلنے کی بات کرتے ہیں تو اس عنوان سے بھی دو طرح کی آرا سامنے آتی ہیں. ایک طالبان کی لیڈرشپ ہے کہ جو مغرب میں رہی ہے, جنہوں نے دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھا ہے, دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پھر مذاکرات کے عمل میں رہے, پھر اور تجربات انہوں نے حاصل کیے, ایک وہ مین لیڈرشپ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو ان کی علاقائی لیڈرشپ ہے, جس کو ہم شہروں کے اور محلوں کے اور دیہاتوں کے اور گاؤں کے جو ان کے علماء ہیں, جن کو اپنے زبان میں وہ ملا کہتے ہیں, وہ جو ملا ہیں وہ بدستور اپنے اس نظریے پہ متحد ہیں. ان کو ظاہراً یہ چیز نظر نہیں آتی کہ اس وقت مصلحت کیا ہے, یا ہم نے یورپ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ نبھانا ہے, ہم نے امریکہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہم نے ہمسائے ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑے واضح انداز سے ایک خلیج ہے, فکری اور نظریاتی خلیج ہے, کہ جو طالبان کی لیڈرشپ, مین لیڈرشپ, مرکزی لیڈرشپ اور گاؤں دیہات اور شہر کی جو لیڈرشپ ہے. لیکن اگر آپ اس کی ماہیت کو بھی طالبان کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ ایک دیوبند مکتب سے متاثر یہ گروہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ابن تیمیہ والی سوچ بھی اچھی خاصی رائج ہے, اور وہ جن موضوعات پہ ریجڈ ہیں وہ بہرحال موجود ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں, جس طرف آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ان کی کشیدگی کی صورتحال ہے, اگر کشیدگی نہیں بھی ہے تو ابھی تک کسی ہمسایہ ملک نے ان کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا ہے. خود تسلیم نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک وہ مکمل طور پہ اس نظام حکومت سے مطمئن نہیں ہے کہ جو طالبان افغانستان کے اندر رائج کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ مطالبات جو تمام ہمسایہ ممالک کی طرف سے تھے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے, اس پہ بھی طالبان نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. لہذا جو ہمسایہ ممالک کے عنوان سے آپ کا سوال ہے, اس کا تو جواب یہ ہے کہ ابھی تک دونوں طرف تحفظات باقی ہیں. اور دوسرا جو اہم سوال جو آپ نے تاجکستان کے عنوان سے کیا ہے کہ تاجکستان اور افغانستان کے جو بارڈرز پہ فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں, یہ البتہ زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے, چونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تقریباً 1350 کلومیٹر کی ان کی مشترکہ سرحد ہے. دونوں طرف تاجک آبادیاں موجود ہیں تاجکستان میں, اور خود افغانستان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں تاجک موجود ہیں، اور خود تاجکستان کے اندر بھی حکومت مخالف گروہ موجود ہیں کہ جو ماضی میں طالبان کے ساتھ مل کر بقول ان کے جہاد میں شریک رہے ہیں، لہٰذا طالبان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو ایک دم آزاد چھوڑ دیں یا تاجکستان کی حکومت کے کہنے پہ ان کو ان کے حوالے کر دیں. تو لہٰذا ایک کشیدگی کی وجہ تو یہ ہے کہ جو گروہ حکومت مخالف یعنی تاجکستان کی حکومت کے مخالف جو گروہ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور تاجکستان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ تاجکستان حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں اور طالبان اس کی جو ہے نا یقین دہانی کرائیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ طالبان یقین دہانی کرائیں. دوسرا یہ ہے کہ تاجکستان کے اندر بھی انصار اللہ تاجکستان کے نام سے ایک انتہا پسند تنظیم تھی کہ جس نے 1997 میں باقاعدہ حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی جس سے وہ معاہدہ ناکام ہوا. اس ناکامی کے بعد یہ لوگ ہجرت کر کے افغانستان آ گئے اور افغانستان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. تو یہ خود ایک بہت بڑا تھریٹ ہے انصار اللہ کی صورت میں بھی کہ جو تاجکستان کے اب یہاں پہ جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کا ذمہ دار تو مرکزی حکومت ہے یعنی طالبان ہے. اب تاجکستان اگر اعتراض کرے گا تو وہ مرکزی حکومت طالبان پہ کرے گا کہ آپ کے ہاں سے تاجکستان کے خلاف جو ہیں وہ اس طرح کی محرکات اس طرح کی حرکتیں انجام پا رہی ہیں. تو بظاہر طالبان نے جو یقین دہانی کرائی ہے اپنے ہمسایہ ممالک کو کہ وہ اپنی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، تو چونکہ تاجکستان کے عنوان سے حکومت تاجکستان کو یہ خدشات ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو یہ موجودہ کشیدگی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دونوں ممالک کی فورسز بارڈرز پہ آئی ہوئے ہیں، تو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ جناب راشد صاحب. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا أحد.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیں یادوں کے جھروں کے. یادوں کے جھروں کے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 10 مہر 25 صفر المظفر اور 2 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو اکتوبر سن 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صلیبی جنگوں کا پہلا مرحلہ سن 1095 سے شروع ہوا اور 4 سال کے بعد بیت المقدس پر صلیبی فوجوں کے حملے، اس پر قبضے اور اس کو لوٹنے پر ختم ہوا۔ دوسرے مرحلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، لبنان اور مصر پر قبضہ کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور وہاں پر موجود عیسائی حکومت کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں نے ایک بار پھر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور یہ شہر عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ دو اکتوبر سن 1869 کو ہندوستانی قوم کے عظیم رہنما موہن داس کرم چند گاندھی پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بعد میں برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ہندوستان کو سن 1947 میں ملنے والی آزادی تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ انگریزوں کی سامراجی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے اور پسماندہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے نتیجے میں ان کو مہاتما یعنی عظیم روح کے نام سے شہرت ملی۔ مہاتما گاندھی کو سامراج کے خلاف جد و جہد کے دوران سن 1922 میں 6 سال کی سزائے قید دی گئی۔ سن 1948 میں ایک شدت پسند ہندو نے گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دو اکتوبر سن 1892 کو معروف فرانسیسی ادیب اور فلسفی جوزف ارنیسٹ رینن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جوزف ارنیسٹ رینن سن 1823 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کلیسا کے خصوصی اسکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفہ پڑھنا شروع کیا اور اعلی مدارس پر پہنچے۔ رینن نے ادب میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ حصول علم پر بہت تاکید کرتے اور مذہبی تعلیم پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ رینن کی کتابوں میں علم کا مستقبل، سامی زبانوں کی عام تاریخ اور تاریخ بنی اسرائیل کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پچیس سفر سن 1340 ہجری قمری کو احمد رضا خان بریلوی نے وفات پائی۔ وہ ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 13 برس کی عمر میں علوم دینی کی تعلیم مکمل کر کے منصب افتا پر فائز ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں 12 جلدوں پر مشتمل ان کی معروف کتاب فتاوائے رضویہ کو ایک بڑا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے شہر بریلی میں ایک دینی تعلیمی مرکز بھی قائم کیا جو جامعہ منظر الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد رضا خان بریلوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ وہ ایک توانا شاعر بھی تھے، لہذا انہوں نے نعت اور منقبت کے میدان میں وسیع کام کیا، اور اس صنف سخن کے علاوہ انہوں نے کسی اور میدان میں شاعری نہیں کی۔ ان کی نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے ان کی گہری عقیدت کی غمازی کرتی ہے۔ دس مہر سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے صوبے خراسان کی پولیس کے کمانڈر کرنل محمد تقی خان پسیان ایران کی اس وقت کی حکومت کے حامیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ حریت پسندانہ نظریات رکھنے کی بنا پر عوام میں ان کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ ایران میں غیر ملکیوں کے اثر و رسوخ اور ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایران کو برطانیہ کے تسلط سے آزاد کرانے اور عوام کے حالات بہتر بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف جد و جہد شروع کی، اور اس طرح صوبہ خراسان میں پولیس افسروں کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے دوران کرنل محمد تقی خان پسیان نے صوبے کے امور مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور ان کے زیر کمان فوجی مرکزی حکومت کے حامی فوجیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آخرکار ایک جھڑپ کے دوران یہ مجاہد مارا گیا۔ دو اکتوبر سن 1941 عیسوی کو ایڈولف ہٹلر نے سابق سوویت یونین پر دوسری بار حملے کا حکم دیا۔ روس پر جرمنی کا پہلا حملہ 22 جون سن 1941 کو شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جرمن افواج نے سوویت یونین کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جرمنی کے دوسرے حملے کے مقاصد میں فوجی کارروائیوں میں شدت لانا، سرخ فوج کی مزاحمت کو ختم کرنا اور سوویت یونین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا تھا۔ خاص طور پر ماسکو پر موسم سرما کی آمد سے پہلے ہی قبضہ کرنا اس حملے کا ایک اہم ہدف تھا، لیکن جرمن فوج کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود سوویت فوج اور عوام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف کڑاکے کی سردی اور برف باری کی وجہ سے جرمن افواج ماسکو کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکیں، اور سن 1944 کے اواخر میں ان کو سوویت یونین سے نکال دیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیہ کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیشرفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، نبیہ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اسی طرح اہم خبروں کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے، جس نے خبر لگائی ہے شمال مغربی سرحدوں کے قریب فوجی مشقوں کا آغاز، فاتحان خیبر سہونیوں کو سزا دینے کے لیے تیار۔ اخبار اس ذیل میں لکھتا ہے، ایران کی بدری افواج کی مشقوں کا شمال مغربی ایران میں آغاز ہو چکا ہے۔ فاتحان خیبر نام کی یہ مشقیں اپنے نام سے ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر یہودی نما سہونیوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اور فتنہ پروری ختم نہیں کی تو اسلامی جمہوریہ ایران انہیں سخت سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ ان مشقوں میں بری فوج کے متعدد آرم بریگیڈ، کمانڈو بریگیڈ، آرٹیلری، ڈرون اور فوجی انجینئرنگ ٹیم نے حصہ لیا ہے، جن کو جنگی ہیلی کاپٹروں کا ایئر سپورٹ بھی حاصل ہوگا۔ بری فوج کے کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل کی عمر سہدری نے ان مشقوں کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ یہ مشقیں ایسے موقع پر کی جا رہی ہیں کہ جب علاقے کے متعدد ممالک میں سیونی ناصر اور داعش ہی دہشت گرد اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ داعشوں کو ایک ہمسایہ ملک میں اس وقت لایا گیا جب آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ جنرل کی عمر سیدری نے مزید کہا کہ ہمیں اس بات پر اطمینان نہیں کہ یہ عناصر یہاں سے واپس جائیں گے، لہذا یہ مشقیں ان کے لیے کھلا پیغام ہے۔ دوسری جانب ان عناصر اور سیونیوں کو جان لینا چاہیے کہ علاقے میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج ان کی جانب سے حساس ہیں اور جہاں کہیں انہیں پائیں گی ان کے خلاف کاروائی ضرور کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے میں امن و پائیداری کا خواہاں ہے، گزشتہ 2 سال میں کسی پر بھی حملہ نہیں کیا، لیکن اگر کسی علاقے کے کسی ملک کی کمزوری کی وجہ سے سرحدیں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو اسلامی جمہوریہ ایران اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ اس موقع پر متعدد جدید فوجی ساز و سامان من جملہ طویل المسافت اور باریک بینی کے ساتھ حملہ کرنے والے ڈرون طیاروں اور الیکٹرانک وارفیئر کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا۔ سمن نیو یارک ٹائم نے خبر لگائی ہے، برطانیہ ایک خوفناک موسم سرما کی جانب گامزن ہے، پیٹرول اسٹیشنوں کے باہر طویل قطاریں، ایندھن نہ ہونے سے پریشان ڈرائیوروں کی مار پیٹ، پیٹرول پہنچانے کے لیے ملک بھر میں فوج تعینات کر دی گئی۔ بیک گراؤنڈ میں دوسری کہانی چل رہی ہے، کرونا پھر سے پھیل رہا ہے، زرعی زمینوں پر فصلیں سڑ رہی ہیں اور گھرانے غربت کی جانب پھسلتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے 2021 میں برطانیہ کا منظر۔ کچھ عرصہ قبل جولائی کے مہینے میں وزیر اعظم بورس جانسن نے تمام وبائی مرض کی بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں پابندیاں ختم کر کے عام زندگی بحال ہونے کی خبر دی تھی، لیکن مریضوں کی تعداد اچانک کئی گنا بڑھ گئی۔ گزشتہ چند ہفتوں سے عام زندگی واپس آنے کی تمام امیدیں بھی اسی کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ ادھر عالمی سطح پر قدرتی ایندھن کی ترسیل میں قلت اور توانائی اور خوراک کی بڑھتی قیمت پر کنزرویٹو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ویلفیئر خدمات کو کاٹ دیا جائے۔ ان تمام مسائل نے برطانیہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ کئی مہینے سے صنعتی مراکز کے سربراہان لیبر کی شدید قلت پر تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ٹرک ڈرائیوروں سمیت فصل کاٹنے والے، گوشت تیار کرنے والے مزدوروں، حتیٰ کہ ریستورانوں کے عام کارکنوں اور طبی عملے کی قلت واقع ہوگی، جس کے آثار اب ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ سپر مارکیٹوں سے سامان غائب ہے، زرعی پیداوار بڑے پیمانے پر پھینکی جا رہی ہے اور گوشت تیار کرنے والے مراکز نے قیدیوں سے کام لینے کی اپیل کر دی ہے۔ جانسن کو بریگزٹ مہنگا پڑ گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر نشر کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، اولیاء خدا کی سیرت و تاریخ کی سیر ان افراد کے لیے جو زندہ دل اور حق کے متلاشی ہیں، جنت کے باغوں میں سیر کرنے کی طرح سے ہے، جو انسان کے جان و دل کو خوشی و شادمانی عطا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ افراد جو ہماری ہی طرح انسان تھے، انہیں خواہشات و آرزوؤں کے ساتھ اور اسی خاکی دنیا میں زندگی بسر کی ہے، ان تمام پریشانیوں، سختیوں اور مصائب و آلام کے ساتھ کہ جن کا آج ہم بھی مستقل تجربہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے روز و شب اور زمانے کی آفات و مشکلات اور زمین پر ہونے والی سختیوں اور پریشانیوں میں خود کو گرفتار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے بلند اہداف و مقاصد تک پہنچایا اور کائنات میں موجود علم و حق کے متلاشیوں کے لیے راہ سعادت و کامرانی کی منزلیں آسان کی ہیں اور اپنے نور علم سے ان سب کو سیراب کر دیا۔
شیعہ محدثین و علماء بزرگ کی شناخت و معرفت پر مشتمل پروگرام درخشاں ستارے میں اب ہم 12ویں صدی ہجری قمری کے علماء تک پہنچ گئے ہیں اور اب ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمٰ کے حالات زندگی اور ان کے آثار و خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمٰ کے برجستہ اور عظیم شاگرد علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ، کہ جو آپ کے بعد شیعوں کے مرجع تقلید اور حوزۂ علمیہ نجف اشرف کے رئیس و سرپرست تھے، کے بارے میں گفتگو کریں گے۔
سامعین، شیعوں کے عظیم فقیہ و محدث اور عارف کامل علامہ سید محمد مہدی طباطبائی نجفی یعنی علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ عید فطر کے دن سن 1155 ہجری قمری کو کربلا معلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد بھی علماء اعلام اور مجلسی اول کی اولاد میں سے تھے۔ سید محمد مہدی نوجوانی میں نجف اشرف کے بزرگ علماء کے درس میں شریک ہوئے اور مقدمات کی تعلیم بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں اپنے والد ماجد کے، جو خود بزرگ عالم دین تھے، سید مرتضیٰ طباطبائی بروجردی اور اس زمانے کے عالم بزرگ شیخ یوسف بہرانی سے حاصل کی، اور بزرگ اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کربلا معلی واپس آ گئے تاکہ شیعوں کے مرجع تقلید علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہو کر ان کے علمی فیوضات سے استفادہ کریں۔
علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم علیہ رحمہ نے حوزہ علمیہ نجف اشرف اور کربلا معلی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1186 ہجری قمری میں مشہد مقدس کا سفر کیا اور حرم مطہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں 7 برسوں تک تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ مزید علوم حاصل کیے۔ آپ نے اس مدت میں حوزہ علمیہ کے عام طور پر ہونے والے دروس میں شرکت کے علاوہ شہید رابع مرزا مہدی خراسانی علی اللہ مقامہ سے علم فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ ایک دن درس کے دوران مرزا مہدی خراسانی علیہ الرحمہ نے، کہ جو اپنے شاگرد کے عقل و ہوش کو دیکھ اور سمجھ کر محو حیرت تھے، انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، انما انت بحر العلوم، بے شک تم علم کے بحر بے کراں ہو۔ اسی وقت سے آپ بحر العلوم کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہ لقب عمر کے آخری لمحات تک سید محمد مہدی طباطبائی کے لیے باقی رہا۔ آپ کے بعد آپ کا خاندان بھی اسی نام و لقب یعنی بحر العلوم سے مشہور ہوا۔
علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ مشہد مقدس میں تعلیم کے دوران فقہ اور حدیث، فلسفہ اور اس زمانے میں رائج تمام علوم کو اس حد تک حاصل کیا کہ آپ کا شمار بڑے بڑے اساتذہ میں ہونے لگا اور علماء و اساتذہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ مرجع جہان تشیع علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ نے اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں انہیں نجف اشرف آنے کی دعوت دی تاکہ نجف اشرف آ کر حوزہ علمیہ کی تمام تر ذمہ داری اور ریاست نیز شیعوں کی مرجعیت کو اپنے ذمے لے لے، کیونکہ علامہ وحید علیہ رحمہ بذات خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ پیری اور فکری اور جسمانی ضعف کی بنا پر ضروری ہے کہ اس عظیم منصب پر ایسا شخص فائز ہو جو فکری اور جسمانی توانائیوں سے سرشار ہو، اور پھر اس طرح سے کہ علامہ بحر العلوم نے، کہ جن کی عمر مبارک ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، مسلمانوں کے امور کی تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کر لیا اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ فقراء و مساکین کی بھی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور اسی طرح عوام کے تمام مسائل و مشکلات کی بھی خبر گیری اور ان کے الجھے ہوئے معاملات کو بھی سلجھاتے تھے۔
علامہ بحر العلوم علیہ رحمہ اجتماعی مسائل اور امت اسلامیہ کے بے شمار اور انواع و اقسام کی مشکلات و اختلافات کا حل اور حوزہ علمیہ کے تمام امور کو منظم و مرتب رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے تمام بزرگ علماء و فقہا کو اپنے یہاں دعوت دیتے تھے اور تمام مسائل کو ان کے سامنے پیش کر کے صحیح راہ حل کے لیے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور بہت سے امور کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس طرح کا نظم و نسق اس سے پہلے علماء کے درمیان کبھی بھی رائج نہیں تھا۔ اس طرح کے نظم و انضباط سے عوام کے امور میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے بھی تمام امور منظم و آسان ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ رحمہ کو فتووں کے جوابات کے لیے معین فرمایا، علامہ شیخ حسین نجفی علیہ رحمہ کو نجف اشرف کا امام جماعت منصوب کیا۔ اسی طرح سے علامہ شیخ محی الدین علیہ رحمہ کو قضاوت اور عدلیہ کا محکمہ سپرد کیا اور علامہ سید محمد جواد عاملی علیہ رحمہ کو فقہ کی تالیف و تدوین کے امور کی ذمہ داری سونپ دی، جس کے نتیجے میں آپ نے فقہ کی مشہور و معروف کتاب مفتاح الکرامہ تالیف کی اور خود علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ حوزہ علمیہ اور اس کے تعلیمی اور تحقیقی امور کی نظارت کرتے رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ توجہ ان امور پر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے زمانے میں حوزہ علمیہ نجف اشرف نے بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کی عظیم منزلیں طے کیں۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ کے درس میں شرکت کر کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے اپنی علمی اور عملی تربیت کی، جن میں اہم ترین اور جید علماء عالم علامہ شیخ جعفر الغطا، سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامہ اور علامہ شیخ محمد تقی اصفہانی کا نام نامی شامل ہے۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مختلف اسلامی علوم میں گراں قدر کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں سے بعض اہم کتابیں یہ ہیں: فقہ کے موضوع پر عظیم کتاب مصابیح الاحکام، کہ جو عبادات اور معاملات پر مشتمل ہے; الدرۃ النجفیہ، جو فقہی احکام پر مشتمل منظوم کتاب ہے جس میں 2000 اشعار موجود ہیں، جس کی متعدد مرتبہ تفسیر و شرح کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ایک اور معروف کتاب مشکات الہدایہ ہے، جس پر آپ کے حکم سے آپ کے شاگرد رشید علامہ شیخ جعفر الغطا علیہ الرحمہ نے شرح لکھی ہے۔ آپ نے فقہ و کلام کے موضوع پر کتاب لکھنے کے علاوہ دوسرے موضوعات جیسے تاریخ اسلام، علم رجال اور شعر و ادبیات پر بھی گراں قدر کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں۔
علامہ بحر العلوم شعر و ادبیات کے میدان کے بہت ہی ماہر و استاد تھے، اور فقہ و اصول اور رجال میں ان کے اشعار آج بھی ان کے گراں قدر آثار کے طور پر بطور یادگار باقی ہیں۔ اگر کوئی استاد فقہ و اصول کے مشکل ترین اور اہم بحثوں کو سینکڑوں اشعار کے قالب میں ڈھال دے تو ماننا پڑے گا کہ شاعری کے ذوق و شوق کے علاوہ وہ تسلط کامل اور اس موضوع میں بے انتہا علم و مہارت رکھتا ہے۔ یہ کام نہ صرف یہ کہ تیزی کے ساتھ یاد کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ طلاب کے ذہنوں میں اس کے اہم مطالب کو ہمیشہ باقی و محفوظ بھی رکھتا ہے، اور خاص دلیل یعنی منظوم ہونے کی وجہ سے یہ کام طویل زمانے تک باقی رہنے اور ان کی حفاظت کا موجب بھی بنتا ہے۔ جیسا کہ منظومہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ اب بھی حوزہ علمیہ کے طلاب اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز اور استعمال میں شامل ہے۔ علامہ نے فقہی اور علمی اشعار کہنے کے علاوہ اسلامی اعتقادات سے مربوط دوسرے عنوانات پر بھی اشعار کہے ہیں، جن میں عربی زبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں غم انگیز مرثیہ آج بھی لوگوں کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں: یہ کیسا عظیم و دلخراش واقعہ ہے جس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ و صحرا متزلزل ہو گئے ہیں، یہ نالہ و شیون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، گویا یہ نالہ و شیون کی آواز غمزدہ دلوں میں بھڑک رہی ہے، ان آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان سے چشمہ اشک جاری ہے اور جس کے قطرے رخساروں پر بہ رہے ہیں، گویا اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے اور قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ مدہوش تو ہیں لیکن مست نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور کشتی نجات کے جس پر علم و عمل سوار تھے ٹوٹ گئی ہے۔
علامہ سید بحر العلوم علیہ الرحمہ کی نصیحت آموز زندگی کی ایک بہترین داستان 1193 ہجری قمری میں سرزمین بحیرہ حجاز کا ان کا سفر ہے۔ آپ نے حجاز میں اپنے مذہب تشیع کو تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھا تاکہ بدبینوں اور تنگ نظریوں سے دور رہ کر علمی بحث و تنقید کریں۔ عوام اور وہاں کی علمی شخصیتوں نے اس بزرگ عالم دین کا بہت زیادہ استقبال کیا، اور جب علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے لوگوں کی ہدایت اور علمی گفتگو کرنے کا مناسب موقع دیکھا تو 2 سال تک حجاز میں قیام کیا۔ آپ کے فقہ اہل سنت پر مکمل تسلط رکھنے اور آپ کے اسلامی کردار و گفتار نے اس دیار کے لوگوں، بالخصوص اہل علم پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور روزانہ بے شمار افراد اور دانشور حضرات آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے اور کسب فیض کرنے لگے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اسلامی مذاہب کے ماننے والے علامہ بحر العلوم کو اپنے مذہب کا پیرو سمجھتے تھے، اور علم کلام میں آپ کا درس مذاہب اربعہ کے مطابق ہوتا تھا۔
علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی سکونت کے آخری مرحلے میں اپنے مذہب کا اعلان کر دیا تھا، جس وقت علامہ بحر العلوم کے شیعہ اثناشری ہونے کی خبر پورے حجاز میں پھیلی تو بعض مذاہب کے متعصب افراد نے آپ سے بحث و جدال شروع کر دیا، مگر علامہ بحر العلوم علیہ الرحمن اپنے علم و فضل کی بنا پر تمام مقامات اور مباحث میں کامیاب ہوتے رہے، اور اس طرح آپ نے بے شمار افراد کو کہ جو حق کے تلاش میں مدتوں سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے انہیں اسلام حقیقی سے متصل کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے امام جمعہ نے کہ جو علماء اہل سنت میں سے تھے 80 برس کی عمر میں مذہب تشیع اختیار کر لیا۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن نے مکہ مکرمہ میں اپنے طویل قیام کے دوران ان امور کے علاوہ بھی دوسرے گناقد اقدامات انجام دیے، جن میں سے ایک اعمال حج کے صحیح انجام دینے کی جگہوں کو معین کرنا اور احرام باندھنے کی جگہیں یعنی میقات کو کہ جو آج مشہور و معروف ہیں معین کیا، اور اسی طرح حج کے مقامات میں سے وہ جگہیں جو حج کے صحیح ہونے کا باعث ہیں معین کیا۔ آپ اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے مسجد الحرام کے فرش کو اس طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تاکہ فقہ تشیع کے مطابق اس پر سجدہ صحیح ہو سکے۔
سامعین، علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ اپنی علمی اور معنوی صلاحیتوں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عرفانی مراتب کی بنیاد پر لوگوں بالخصوص علماء شیعہ کے درمیان نہایت ہی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ عمل کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کے مقام و منزلت کو درجۂ عصمت تک قرار دیتے تھے۔ آپ نے اخلاق اسلامی اور اخلاق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح پابندی کی کہ شیعان اہل بیت علیہم السلام آپ کی طرف مجذوب ہو گئے، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی مذہبوں کے ماننے والے بھی آپ کے مرید اور چاہنے والے بن گئے تھے۔ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن نے اپنے علم کو عمل سے اس طرح ملا دیا تھا کہ ایک طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نظر آتے تھے اور پاکیزہ سیرت اور خدا کے متلاشیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے۔
سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰ کی زندگی کے دیگر پاکیزہ نقوش کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مساجد کی تعمیری خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مسجد کے فن تعمیر کی مجموعی خصوصیات کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مذہبی مقامات، خاص طور سے مسجدوں کا انٹرنس اسپیس، دیگر عمارتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انٹرنس زیادہ تر اونچا ہوتا ہے اور اس میں ٹائل لگے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات اور اقوال معصومین کندہ ہوتے ہیں۔ عام مقامات کا انٹرنس اسپیس اندر کے ماحول کو باہر کی فضا سے متصل اور ہم آہنگ کرتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ معماروں نے ان کی ڈیزائننگ پر کافی توجہ دی ہے، کیونکہ انٹرنس اسپیس کسی عمارت کی اصلی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں مسجدوں کے لیے ڈیزائن ہونے والے انٹرنس مختلف ہوتے ہیں اور یہ فرق آب و ہوا اور سماجی و اقتصادی حالات کے مد نظر ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسجدوں کا جلو خان اور پیشتاق انٹرنس گیٹ سے پہلے ہوتا ہے اور اس اسپیس کے بعد مسجد کا اصلی دروازہ ہوتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے معروف ایرانی شاعر اور مصنف ناصر خسرو قبادیانی اپنے سفر و سیاحت کی بنا پر مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس زمانے کے شاد و آباد شہروں کے فن تعمیر کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور مساجد کے فن تعمیر کو بھی بخوبی بیان کیا ہے۔ انہوں نے مکہ میں مسجد الحرام کے باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد الحرام کے 18 دروازے ہیں اور اس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں اور یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔
مسجدوں کے دروازے معمولاً لکڑی کے اور زیادہ تر مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ ان دروازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپری حصے کی منبت کاری، سونا کاری اور نقاشی کے ذریعے تزئین کی جاتی ہے اور ان پر خوش خط تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے خوبصورت اور گراں قدر آثار آج بھی باقی ہیں۔ زمانہ قدیم میں بعض خیر افراد مسجد کے لیے خوبصورت دروازہ بنانے کی فرمائش کرتے اور پھر اس کے ایک گوشے پر اپنا نام بھی لکھوا دیا کرتے تھے اور اسے مسجد کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اصفہان کی جامع مسجد کے اصلی گیٹ پر خط ثلث میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس پر ہدیہ کرنے والے استاد حسین بن استاد شاہ مرزا کا نام بھی لکھا ہے۔ بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں بعض دروازوں پر اشعار یا کسی مذہبی متن کے کچھ حصے بھی لکھے جاتے تھے اور اس ایرانی سنت و روش کو پورے ایران میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں دروازوں پر ڈور نوکر بنائے جاتے تھے جن کا سب سے زیادہ استعمال اطلاع دینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ کوبے یا ڈور نوکر جو میٹل کے ہوتے تھے بہت خوبصورت اور مختلف سائز و ڈیزائن کے بنائے جاتے تھے اور ہر دروازے پر ایک کوبا یا ڈور نوکر نصب کیا جاتا تھا۔ ایک ڈور نوکر ہتھوڑے جیسا ہوتا تھا اور بم جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ مرد صرف ہتھوڑے والے ڈور نوکر استعمال کرتے تھے اور یوں گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت۔
جرمن سیاح اینگبرٹ کیمفر کے جو صفوی دور میں دو برس تک اصفہان میں بھی رہ چکے ہیں، اس دور میں ایران کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسجدوں کی عمارتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجدوں کی بیرونی منظر یا ویو میں دروازے کی جگہ ایک خوبصورت ایوان نظر آتا ہے۔ باب داخلہ یا انٹرنس گیٹ پر پانی سے لبریز ایک گول حوض بنایا گیا ہے اور لوگ اس کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اصلی شبستان کے سامنے پہنچ کر جوتے اتار دیے جاتے ہیں اور احترام کے ساتھ اصلی صحن میں داخل ہوتے ہیں۔
ماضی میں مسجدوں اور مدرسوں جیسے اکثر عام مقامات پر پتھر کا ایک بڑا برتن رکھا ہوتا تھا جس میں ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے پی کر اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخی دستاویزات میں ان سنگی ظروف یا برتنوں کو سنگاب یا جام کہا جاتا تھا۔ ان سنگابوں کو نہایت خوبصورتی و نزاکت سے تراشا خراشا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک قابل توجہ فنی و ہنری شے شمار ہونے لگتا تھا اور معمولاً ان سنگابوں پر اسے ہدیہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہوتا تھا اور بعض اوقات سنگابوں پر لکھی تحریروں میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا۔ اس غمناک و جانکاہ واقعے میں سپاہ یزید نے امام حسین کو پانی سے محروم کر دیا تھا، لہذا بہت سے ایرانی جب بھی ٹھنڈا و گوارا پانی پیتے ہیں شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اصفہان کی مسجد امام، مدرسے چہار باغ اور شاہ عباسی کاروان سرا میں اس طرح کے خوبصورت سنگاب موجود ہیں، لیکن اب اس میں پینے کا پانی نہیں ہوتا اور اس سے صرف زینت کے طور پر استفادہ ہوتا ہے۔
پانی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، لہذا وضو کا حوض مسجدوں کی معماری کا ایک اہم جز ہے۔ یہ حوض اکثر مسجد کے صحن یا احاطے میں ہوتا ہے۔ حوض مختلف شکل کے بنائے جاتے ہیں اور پاکیزہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ وضو طہارت و پاکیزگی کی ایک شکل ہے جس کے ذریعے مومن ناپاکی کو خود سے دور کرتا ہے۔ وضو جاری پانی یا غیر جاری، تاہم پاک و پاکیزہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے کے وسط میں وضو کے لیے حوض کے ساتھ ہی مسجد کے تہخانوں میں بھی خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے ہوتے ہیں۔ نمازی وضو کرنے کے بعد جوتے اتار کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یوں انسان خود کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدوں کے وضو خانوں اور حوض کا پانی زیادہ تر قناتوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ تہران کے سپہ سالار علاقے میں شہید مطہری مسجد و مدرسہ قاجاریہ دور کی ایک سب سے اہم عمارت ہے کہ جس میں کافی حد تک ایران کے روایتی فن تعمیر کی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں ایک حوض ہے جس کا پانی قنات سے حاصل کیا جاتا ہے۔
شیراز کی عتیق جامع مسجد ایران میں مسجدوں کا ایک خاص نمونہ ہے کہ جو اپنی خوبصورت فن تعمیر کی بنا پر دیگر مسجدوں سے ممتاز ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت 894 میں تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اس مسجد کے متعدد دالانوں میں پانی سے لبریز سنگاب تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ اس راہرو میں ننگے پیر چلتے تھے اور یہاں ہمیشہ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا تھا۔ 14th century کے مراکش کے مسلمان مصنف اور سیاح ابن بطوطہ نے شیراز کی مسجد جامع عتیق کو دیکھنے کے بعد اسے سنگ مرمر سے ڈھکا ہوا بتایا ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ شیراز کی مسجد جامع عتیق کے احاطے میں 3 حوض ہیں، 2 حوض 12 ضلعی ہیں اور 1 حوض 8 ضلعی ہے۔ اس مسجد کا خاص فن تعمیر اس بات کا موجب بنا ہے کہ مسجد جامع عتیق کے حوالے سے خوبصورت پینٹنگ بورڈ تیار ہو گیا ہے۔ ان بورڈوں پر حوضوں اور مسجد کے احاطے میں پانی کی باریک نہروں کو ڈرائنگ کیا گیا ہے اور یہ اس کے اصلی اجزاء ہیں۔ ان بورڈوں پر ان افراد کی بھی نہایت خوبصورتی سے تصویر کشی کی گئی ہے جو حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ معروف ایرانی پینٹر کمال الدین نے اس مسجد کی بہترین اور مشہور ترین پینٹنگز بنائی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.